بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. آپ ریڈیو تہران کے مختلف ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہمارے آرکائیو میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام بھی آپ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. آرکائیو کے پروگرام دیکھنے کے لیے اور سحر ٹی وی کے پروگرام اور مختلف ڈراما سیریل، فلمیں اور تازہ ترین خبریں دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کریں گے. عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر ہوگی، اور آخر میں آپ سن سکیں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. تقریب مذاہب اسلامی فورم کے سیکرٹری جنرل نے 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس سے 514 شخصیات خطاب کریں گی. قندھار میں بی بی فاطمہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے. اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. ایران اور پاکستان نے مشترکہ بحری مشقوں پر اتفاق کیا ہے. پاکستانی تاجروں نے اپنے ملک کے چیف جسٹس سے مہنگائی کا از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. نئی دہلی میں کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال، نیز خارجہ پالیسی کا جائزہ لیا گیا. اور یمن کے صوبہ البیضہ کے گورنر ہاؤس نے صوبہ ماب کی فضا میں سعودی اتحاد کا ایک جنگی طیارہ مار گرائے جانے کی خبر دی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. تقریب مذاہب اسلامی فورم کے سیکرٹری جنرل نے 35ویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس سے 514 شخصیات خطاب کریں گی. حجت الاسلام حمید شہریاری نے ہفتے کے روز ایک کانفرنس میں اس خبر کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اس کانفرنس سے دنیا کے 16 ملکوں کی 230 شخصیات شرکت کے ساتھ خطاب، جبکہ 52 شخصیات آن لائن خطاب کریں گی، اور سیاسی اور ثقافتی شخصیات پر مشتمل 180 مقررین اندرون ملک ایران سے متعلق ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس منگل 27 مئی مطابق 20 اکتوبر کو شروع ہوگی اور 2 اوان مطابق 25 اکتوبر تک جاری رہے گی. اس کانفرنس کے انعقاد کا مقصد مسلمانان عالم میں اتحاد و یکجہتی اور علماء و دانشوروں کے نظریات میں یکجہتی پیدا کرنا اور عالم اسلام میں اتحاد اور واحد مسلم امہ کی تشکیل کے لیے پیش کیے جانے والے طریقوں کا جائزہ لیا جانا ہے، تاکہ مسلمانوں کے مسائل و مشکلات حل کرنے میں مدد مل سکے. ایران کی بری فوج کے ڈرون یونٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے ڈرون طیاروں کی اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ مقامی سطح پر تیار کیے جا رہے ہیں. ایرانی فوج کے ولیس ڈرون یونٹ کے کمانڈر بریگیڈیئر شہرام حسن نیاد نے نیوز ایجنسی اتنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بری فوج اور مسلح فوج جس مقام پر کھڑی ہیں وہ 8 سالہ مقدس دفاع کے قیمتی تجربات اور قیمتی اور گہری سوچ کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ منفرد علوم تک رسائی اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ہماری ترقی 8 سالہ دفاع مقدس کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ بری فوج کے ولی عصر ڈرون یونٹ کے کمانڈر نے موجودہ جنگوں میں ڈرون طیاروں کے استعمال کی ضرورت اور اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رہبر انقلاب اسلامی کی سفارشات کی روشنی میں ہماری دفاعی اسٹریٹجی میں ڈرون طیاروں کے استعمال کا رجحان پیدا ہوا ہے۔ بریگیڈیئر حسین نجات نے کہا کہ امریکی پابندیوں اور دباؤ بھی ہمارے خلاف کارگر ثابت نہیں ہوا اور آج ہم ڈرون ٹیکنالوجی میں نہ صرف خود کفیل ہیں بلکہ نگرانی اور جاسوسی کے لیے استعمال ہونے والے ڈرون طیاروں سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ایران کی بری فوج کی اسٹریٹجی دفاع تک محدود نہیں بلکہ ہم دشمن پر حملے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ کندھار میں بی بی فاطمہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران دہشت گردانہ حملے کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ کندھار کی سب سے بڑی شیعہ جامع مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہونے والے سانحے سے پتہ چلتا ہے کہ افغانستان میں دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ مذہبی مقام اور نمازیوں پر تازہ حملے کی مذمت اور اس میں ملوث عناصر کو سزا دینے کا مطالبہ کرتی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخروابا نے بھی افغانستان کے شہر کندھار کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گردانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس وحشیانہ دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس کے نام نے فعل کی منصوبہ بندی کرنے والے سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ ترک وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کندھار کی جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں افغان شہریوں کے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ غیر انسانی ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ حزب اللہ لبنان نے بھی افغانستان کی شیعہ جامع مسجد پر دہشت گرد گروہ داعش کی وحشیانہ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے تربیت یافتہ بھیڑیے اپنے سرپرستوں کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے مسجدوں اور نمازیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے کہا کہ وحشی اور درندہ صفت تکفیری دہشت گردوں کی آستین سے ایک بار پھر اسلام اور مسلمین کے دشمنوں کا ہاتھ باہر آیا اور نماز جمعہ کی ادائیگی میں مصروف مظلوم افغان عوام کی ایک جماعت خاک و خون میں غلطاں ہو گئی۔ افغانستان کے صوبے مزار شریف میں طالبان عناصر اور داعش تکفیری عناصر کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے۔ آوا نیوز ایجنسی کے مطابق طالبان نے اعلان کیا ہے کہ مزار شریف میں داعشی عناصر اور طالبان کے درمیان 2 گھنٹے تک جھڑپ جاری رہی۔ طالبان کے ایک سیکیورٹی ذریعے نے اپنے نام کو خفیہ رکھے جانے کی شرط پر بتایا کہ داعشی عناصر نے اساتذہ کی تربیت کی ایک عمارت میں داخل ہو کر طالبان اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس ذریعے کا کہنا ہے کہ طالبان نے داعش کے حملے کو پسپا اور 2 داعشی عناصر کو ہلاک اور 1 شخص کو گرفتار کر لیا۔ مزار شریف میں حالیہ 2 ماہ کے دوران داعش اور طالبان کے درمیان ہونے والی یہ دوسری جھڑپ ہے۔ روسی صدر پوٹن نے کہا ہے کہ شمالی افغانستان میں دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانے وسطی ایشیائی ممالک کے لیے خطرہ ہیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ شمالی افغانستان میں داعش اور القاعدہ سمیت متعدد دہشت گرد گروہوں کے خفیہ ٹھکانے موجود ہیں اور ان گروہوں کے سرغنے وسطی ایشیا کے علاقے میں حملے تیز کرنے کی فکر میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت شمالی افغانستان میں قائم دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں میں کم سے کم 2000 داعشی دہشت گرد موجود ہیں۔ روسی صدر نے اس سے پہلے بھی داعشی دہشت گردوں کی افغانستان منتقلی کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے افغان سرحدوں کی نگرانی اور دہشت گردوں کے مقابلے میں اس ملک کی آمادگی کو اہم قرار دیا تھا۔ 15 اگست کو افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے اب تک دہشت گرد گروہ داعش نے اس ملک میں متعدد دہشت گردانہ حملے کیے ہیں۔ مبصرین کے مطابق دہشت گرد گروہ داعش نے حالیہ برسوں کے دوران اپنے زیر نفوذ علاقوں میں اضافہ کیا ہے اور اپنی سرگرمیوں کا دائرہ افغانستان اور پاکستان سمیت دیگر ملکوں تک پھیلا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے نائب سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں حفظان صحت اور سماجی خدمات کا نظام زوال سے دوچار ہے اور اس ملک میں دواؤں کی خطرناک حد تک قلت ہو گئی ہے۔ ادنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے نائب سربراہ عمر عبدی نے نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان شدید بحران سے دوچار ہے اور اس بحران میں افغان بچوں کا کوئی قصور نہیں، جبکہ بچوں کو ہی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں پولیو اب بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، جبکہ کرونا نے حالات کو ابتر بنا دیا ہے اور صورتحال اس سے بھی بدتر ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی خبردار کیا تھا کہ افغان عوام کو اگر بچانے کی کوشش نہ کی گئی تو پوری دنیا کے لیے اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ ایران اور پاکستان نے مشترکہ بحری مشقوں پر اتفاق کیا ہے۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے اپنے دورے پاکستان کے نتائج بیان کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے مقابلے میں انٹیلیجنس تعاون بڑھانے کے ساتھ ہی مستقبل میں مشترکہ بحری جنگی مشقوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ جنرل محمد باقری کا چار روزہ دورہ پاکستان جمعے کی شام ختم ہوا۔ جنرل محمد باقری نے کہا کہ اسلامی دنیا میں رہبر انقلاب اسلامی کی نظر میں پاکستان کی خاص اہمیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان طولانی مشترکہ سرحدوں کے ساتھ ہی دونوں ملکوں کی اقوام کی دلچسپی کے امور بھی مشترک ہیں۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ نے بتایا کہ گزشتہ برسوں کے دوران مشترکہ سرحدوں کو کنٹرول کرنے، منشیات اور انسانوں کی اسمگلنگ کو روکنے اور سرحدوں پر بدامنی کے عوامل کو ناکام بنانے کے لیے دونوں ملکوں نے بہت کام کیا ہے۔ جنرل محمد باقری نے پاکستان کے سول اور فوجی حکام سے اپنی ملاقاتوں اور مذاکرات کو مفید بتایا اور کہا کہ سرحدوں پر امن و سلامتی کی برقراری میں ایران اور پاکستان کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ پاکستانی تاجروں نے اپنے ملک کے چیف جسٹس سے مہنگائی کا از خود نوٹس لینے کی اپیل کی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ پاکستان میں تاجر تنظیموں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ تاجر نمائندوں کا کہنا ہے کہ حکومت غربت کی بجائے غربت مٹاؤ اور غریب مٹاؤ پروگرام پر عمل کر رہی ہے۔ یاد رہے پاکستان کی وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں اضافے کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ اس اعلامیہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 10.49 روپے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 10.95 روپے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 12.44 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 8.84 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں نئے اضافے کے بعد پاکستان میں پیٹرول 137.79 روپے، ہائی اسپیڈ ڈیزل 134.48 روپے، لائٹ ڈیزل 108.35 روپے اور مٹی کا تیل 110.26 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ نئی دلی میں کانگریس پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں ملک کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال اور خارجہ پالیسی کا جائزہ لیا گیا۔ نئی دلی سے موصول رپورٹ کے مطابق سونیا گاندھی کی صدارت میں پارٹی کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 5 گھنٹے تک چلا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اس اجلاس میں پارٹی کے تنظیمی انتخابات کے ساتھ ہی ملک کے سیاسی و اقتصادی حالات، پڑوسی ملکوں سے تعلقات اور خارجہ تعلقات پر بھی بحث کی گئی۔ ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کے بعد ایک پریس کانفرنس میں اجلاس کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان نے ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں اٹھائے جانے والے مسائل اور اہم فیصلوں کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اجلاس میں بی جے پی حکومت کی پالیسیوں کے باعث ملک کو لاحق خطرات پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا۔ یمن کے صوبے البیضہ کے گورنر ہاؤس نے صوبے مارب کی فضا میں سعودی اتحاد کا ایک اور جنگی طیارہ مار گرائے جانے کی خبر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق البیضہ کے ڈپٹی گورنر ناصر الوحبانی نے ہفتے کی شام ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے مارب کے شہر العبدیہ کی فضا میں سعودی اتحاد کا ایک جنگی طیارہ مار گرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگی طیارے کے پائلٹ کو پکڑ لیا گیا ہے۔ ابھی اس خبر کی مزید تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں اور تھوڑی دیر بعد مزید تفصیلات بتائے جانے کا اعلان کیا گیا۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے جمعے کے روز صوبہ مارب میں العبدیہ شہر کو مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا اور سعودی اتحاد کے تمام فوجی اہلکاروں کو اس شہر کو ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ جغرافیائی پوزیشن کے لحاظ سے البدیہ شہر صوبہ مار میں داخل ہونے کے لیے ایک اہم اسٹریٹجک دروازہ شمار ہوتا ہے، اور شہر کی سرحدیں مغربی اور جنوبی علاقوں کی طرف سے صوبہ البیضہ اور شبوہ سے ملی ہوئی ہیں، اور اسی بنا پر اس شہر کی جغرافیائی پوزیشن خاص اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین و ثقلین۔ محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نبينا الأبير الناهي فلا أحد، نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ دعا الى الله فالمستمسكون به، دعا إلى الله فالمستمسكون به، مستمسكون بحبل غير منفصم، مستمسكون بحبل غير منفصم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم فاق النبیین فی خلق وفی خلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم يدانوه فی علم ولا کرم ولم يدانوه فی علم ولا کرم مولایا.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، آج بھی ہم اپنے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں ایک حدیث کے ساتھ۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی اہم حدیث ہے، کہ اف اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعۃ یوما یتفقہ فیہ امر دینہ ویسأل عن دینہ۔ اف ہے اس مسلمان کے لیے، اس انسان کے لیے اف ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہلاتا ہے، اف یعنی افسوس کر رہے ہیں حضور، کہ اس انسان کے اوپر افسوس ہے، اس کی زندگی کے اوپر افسوس ہے، کہ جو ایک ہفتے میں کم از کم ایک دن اپنے لیے اس طریقے کا قرار نہ دے کہ جب وہ اپنے امور دین کے بارے میں غور و فکر کرے اور اپنے دین کے بارے میں سوال کرے، یعنی جہاں پر وہ دینی معلومات حاصل کرے، دین کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا ہے تو حضور اس کی زندگی کے اوپر اف کر رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ یعنی ہمیں روزانہ دین کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننا چاہیے، لیکن اگر روزانہ نہیں ہو سکتا، کم از کم ہفتے میں ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں۔ اور یہ اسلام پلس ایک ایسا ہی پروگرام ہے کہ جس میں اسلام کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتایا جاتا ہے، اور آپ کے سوالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، چونکہ آپ نے پوچھا ہے۔ ہمارے معاشرے کی جو ضرورت ہے، ہمارے جو سماج کی ضرورت ہے، وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں، اور کوئی بھی سوال اگر ہو تو ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ ہمیں اپنا سوال بھیجیے، ہم انشاءاللہ آپ تک جواب پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں مختلف یعنی حصے ہوتے ہیں، اور ہر حصے میں ہم کسی خاص موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ پروگرام کا جو سب سے پہلا حصہ ہے، اس میں ہم قرآن کریم کے سوالات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی طریقے سے ان کے جوابات سے انشاءاللہ آپ آشنائی حاصل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے قرآن کے سلسلے کا یاور زیدی صاحب نے، واٹس اپ کے ذریعے سوال ہم تک پہنچا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن میں بعض آیتیں اور داستانیں ایسی ہیں جن کی تکرار ہوئی ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ یعنی قرآن نے بہت سی آیتوں کو یا بہت سی حکایتوں کی بہت سی داستانوں کی تکرار کی ہے، تو اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
تکرار فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ اپنی بات کو بار بار بیان کرتا ہے تاکہ مخاطب کے ذہن نشین ہو جائے. ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے یہاں بھی کہ کبھی کسی بات کی اہمیت کی خاطر اس بات کو بیان کرنے والا بار بار بیان کرتا ہے. لہٰذا فصاحت کے فنون میں سے ایک فن ہے بات کی تکرار کرنا. لہٰذا قرآن مجید نے ایک مفہوم کی اہمیت کی خاطر، ایک مطلب کی اہمیت کی خاطر بار بار ایک مطلب کو بیان کیا ہے. داستانوں کا جو تذکرہ ہے کہ قرآن مجید میں داستانوں کو کیوں بار بار بیان کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن داستانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید نے جو انبیاء کے واقعات بیان کیے ہیں یا گزشتہ اقوام کے جو واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات سے انسان عبرت حاصل کرے. لہٰذا اس کی تکرار کی ہے تاکہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے. وہ کون سی باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ قومیں شکست کھا گئیں؟ وہ کون سی باتیں تھیں جن کے ذریعے سے وہ قومیں کامیاب ہوئی ہیں؟ لہٰذا انسان ان کے واقعات سے، ان کی داستان سے عبرت حاصل کرے. اس لیے پروردگار عالم نے داستان کی تکرار کی ہے.
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ قرآن میں تکرار کا فلسفہ کیا ہے. اس کے اوپر گفتگو فرما رہے تھے مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. اب یہاں پر ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے جناب سید مشاہد رضا صاحب نے اٹلی سے، اور انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے. اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ان کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
میرا نام سید مشاہد رضا اور میں اٹلی رجب ملیہ سے ہوں. میرا سوال ہے کہ محترم مہینوں میں جنگ کے بارے میں اسلام کا نظریہ کیا ہے؟ جزاک اللہ.
حرام مہینے اسلام میں چار مہینے ہیں، رجب، زکات، ذلحج اور محرم. ان کا خصوصی احترام قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. آیت میں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جنگ نہیں کر سکتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر صد عن سبیل اللہ وکفر بہ. یہ جنگ کرنا ان مہینوں میں بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، کفر ہے، اور اسی طرح راستہ روکنا کسی کا. ہاں البتہ کافر لوگ ہیں، آپ پر حملہ آور ہو جائیں تو فقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم. اگر وہ آپ کو قتل کریں پھر وہ بھی جہاں پر مل جائیں آپ کو ان کے ساتھ آپ جنگ کریں. یہ وہ مہینے ہیں چار کہ جن میں قتل اگر کوئی شخص کرے، عمدینہ ہو غیر عمدی قتل ہو، تو اس کی دیت دو برابر دیت پر دینا ہوتی ہے. لہذا ان مہینوں میں ہر انسان غیر انسان کا خون محفوظ ہے. انسان جو ہے جنگ دوسروں کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے. اور ان محرم والے، حرام والے مہینوں کو قرآن کریم نے محترم قرار دیا ہے اور ان کی حرمت کی حفاظت کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ اس میں جنگ نہ کریں.
ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ کتنا اہم جواب دیا ہمارے مہمان نے، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے. اور دیکھیے، یعنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام نے ہمارے لیے اس طریقے سے واضح کی ہیں. اگر مشکل ہے تو صرف اس بات کی کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہم جانتے نہیں ہیں. ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. ناظرین، یہ قرآن کریم کا حصہ تھا، ہم یہیں پر رکتے ہیں. اجازت دیجیے، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام اسلام پلس کے اس حصے میں ہم عقائد کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلا جو عقائد کا سوال ہے وہ ہمیں بھیجا ہے نعیم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ کی ولایت سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی ولایت، خود قرآن کریم میں بھی جو استعمال ہوا ہے انما ولیکم اللہ، تو اللہ کی ولایت جو ہے اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
اللہ کی ولایت کے بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ کی ولایت کے کئی معنی ہیں جو متعدد جگہوں میں ذکر کیا گیا ہے عربی میں، لیکن اصل معنی ولایت کی یہ ہے کہ جب دو یا چند چیزوں کو اس طرح ایک ساتھ رکھنا، ایک ساتھ قرار دینا کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی جدا نہ ہو سکیں اور کوئی انہیں جدا نہ کر سکے۔ یہاں پر یہ قریب ہونے کے نتیجے میں کبھی محبت ہوتی ہے، کبھی سرپرستی، کبھی حاکمیت، لیکن عام طور سے وہ ولایت جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں غیر ظاہراً سوال کیا گیا ہے، وہ ولایت جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کی حاکمیت ہے۔ کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے اور صحیح وحدانیت تک پہنچنے کے لیے اور صحیح توحیدی زندگی گزارنے کے لیے لازم ہے کہ الہی قانون کی حکومت ہو اور الہی قانون کے تابع ہو انسان۔ بس اصل ولایت، یعنی ولایت کی جہاں پر گفتگو کی جاتی ہے، وہاں پر یہ لازم ہے جاننا کہ اصلی ولایت وہ پروردگار کی ولایت ہے، اور پروردگار کی ولایت کے معنی جہاں محبت بھی ہیں اللہ کی، جہاں اللہ کی سرپرستی میں زندگی گزارنا، وہیں پر اصل ولایت جس کا تعلق پھر آگے بڑھتا ہے انبیاء تک اور ائمہ تک، وہ ولایت اللہ کی حکومت اور اللہ کے قانون کی حکومت۔ کیونکہ کسی بھی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، سب انسان اللہ کے بندے ہیں، اور اصل حکومت اللہ کی اور اللہ کے قانون کی، البتہ اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ چاہتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے، اوصیاء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہے ہمارے مہمان نے، اور اس کے بعد ایک سوال لے رہے ہیں، یہ ہمیں بھیجا ہے کشمیر سے فینسی اسحاق نے، آڈیو کی صورت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ان کا سوال ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام ہے فینسی اسحاق، میں کشمیر سے بول رہی ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے کیا اثرات ہیں؟
جی، بہت سارے اسباب علل اس حوالے سے ملتے ہیں کتابوں میں، لیکن چند ایک کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ ان میں سے پہلا سبب یہی ہے کہ خداوند متعال کی یہ سنت رہی ہے کہ امت اسلام کا مختلف طریقوں سے امتحان لے، آزمائش میں انہیں رکھے۔ جیسے قرآن کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کئی بار استعمال ہوا ہے، ہم بتحقیق تمہاری جو آزمائش کریں گے، مبتلا کریں گے تمہیں مختلف مسائل میں، تاکہ اس آزمائش اور امتحان میں حقیقی مومن اور منافق کا پتہ چلے گا۔ حقیقی مومن اور لکلکئی زبانی کے حد تک جو ایمان کا اظہار کرتا ہے اس کے بارے میں پتہ لگ جائے گا۔ جیسے مختلف طریقوں سے اول اسلام میں بھی دشمنوں کی طرف سے جنگ مسلط ہونا، مشکلات کا شکار ہونا، یہ سب خدا کی طرف سے آزمائش تھی ایک قسم کی، تاکہ حقیقی جو ایمان والے افراد ہیں وہ نکھر کے سامنے آ جائیں۔ تو ایک سبب جو ہے وہ آزمائش اور امتحان کرنا ہے۔ دوسرا جو سبب ہے غیبت کا، وہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی جان کی حفاظت تھی۔ روایات کے اندر بھی ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو جان کا خطرہ تھا، لہٰذا خداوند متعال نے ان کو پردہ غیب میں رکھا، اور تاکہ اس امام کی جان کی حفاظت ہو جائے۔ البتہ خود جتنے بھی ائمہ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے بھی شہید ہونا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف امام کی ذاتی جان کی حفاظت کے لیے نہیں، بلکہ شریعت کی حفاظت، تاکہ اس حفاظت کے ذریعے سے، اس غیبت میں رکھنے کے ذریعے سے انسانوں کے اندر شعور اور کی بیداری آ جائے، اور تاکہ یہ مقدمہ ہو جائے جہانی اور انٹرنیشنل اس حکومت کے لیے جس کا خداوند متعال نے قرآن میں مومنین کے لیے وعدہ دیا ہے۔ اور تیسری جو بات روایات میں ملتی ہے کہ ائمہ خدا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض اسرار جو ہیں غیبت کے، وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب امام ظاہر ہو جائے گا۔ یعنی بہت سارے اسرار جو ہیں ہمیں اس وقت پورے طور سے معلوم نہیں ہیں، بلکہ اس وقت ہمیں پورا علم ہو جائے گا جب امام ظاہر ہو جائیں گے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے، اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان ذیشان حسینی صاحب نے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں تاریخ کا، تاریخ کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کے بہت سے سوالات پہنچے ہیں, تو آج کچھ سوالات ان میں سے لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے علی صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, اور ان کا جواب دے رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, علی صاحب کا سوال ہم خود ان کی زبانی سنیں گے اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے.
السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ لیلۃ المبیت کس رات کو کہتے ہیں اور اس رات میں کون سا واقعہ پیش آیا ہے؟
جی, لیلۃ المبیت کس رات کو کہتے ہیں اور اس کا نام کیوں ہے؟ لیل کہتے ہیں عربی میں رات کو, اور مبیت کہتے ہیں سونے کو. لیکن یہ ایک ایسی رات ہے کہ اس کا نام ہی جو ہے سونے والی رات پڑی. دیکھیے, امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام زندگی کی راتوں کو عبادتیں کی ہیں. اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنارے یا ان کے پیچھے, اور ان کو جو ہے یعنی اتباع کیا, اور ان کی تابعیت میں انہوں نے رات رات بھر جاگ کر عبادتیں کی. لیکن ایک رات ایسی ہے کہ جب ان کو سونا ملا, لیکن یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے, بلکہ ثقلین کی عبادت شاید اس پہ بھاری پڑ جائے. میں اپنے جملوں پہ جو ہے اس طریقے سے کہہ دوں کہ ان کا یہ سونا بھی عبادت سے کم نہیں ہے. لہذا اس رات کو اصطلاح عربی میں لیلۃ المبیت کہتے ہیں. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ کفار قریش نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے ایک قبیلہ نہیں مار سکتے, قریش نہیں مار سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر قبیلے کے لوگ مسلمان ہونے میں ہیں. لہذا وہ آئے, اور آنے کے بعد دار الندوہ میں انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ کرنی شروع کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ یا تو اس مکے سے نکال باہر کریں یا ان کو جو ہے وہ نعوذ باللہ قتل کر ڈالیں. لہذا ابو جہل نے کہا کہ دیکھیے ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ یہ کہ ہر قبیلے کے ایک ایک جوان جو ہے وہ شامل ہو, اسلحہ لے کر جو ہے ان کو گھر کے اوپر ٹوٹ پڑے. بہرحال اس مشورے کے اوپر عمل کیا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو اے علی, آج جو ہے تم کو میرے بستر کے اوپر سبز قبا اوڑھ کر جو ہے وہ لیٹنی ہے اور تم کو سونا ہے. امیر المومنین نے فوراً کہا کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ کہا بے شک آپ میری جان بچ جائے گی. لہٰذا علی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ سوتے رہے. بہرحال یہ الگ بات ہے کہ رسالت میں آپ کیسے گئے اور کہاں گئے. انہوں نے ایک مٹھی جو ہے وہ روایت کے مطابق خاک اٹھائی اور کفار کی جانب جو ہے وہ پڑھا اور سورہ یاسین کی آیتوں کی تلاوت کی اور چلے گئے. یہاں پر کفار آئے, اور آنے کے بعد جو ہے وہ جب چادر کو ہٹایا, دیکھا امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں. پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں گئے؟ کہا میرے حوالے تو آپ نے نہیں کیا تھا. کیا آپ نے میرے حوالے کیا؟ کہا کہ نہیں. تو یہاں پر جو ہے اس رات کو جو امیر المومنین سوئے وہ سونے سے کم نہیں ہے. اس کے اوپر آیت قرآن دلالت کرتی ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. لہذا اس رات کو امیر المومنین سوئے اور لیلۃ المبیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ناظرین, بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ لیلۃ المبیت شب ہجرت کو کہتے ہیں, یعنی جس رات میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے. اس کے بعد ہم ایک تاریخ کا ایک سوال اور لیتے ہیں, اور یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سبط حیدر صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کب نازل ہوئی ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ظہور مہدی. مولائی صاحب قبلہ, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
ماشاء اللہ, بہت اچھا سوال ہے, اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک اہم واقعے سے متعلق ہے کہ آپ پر پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی. تو اس سلسلے میں مورخین کا بیان ہے کہ آپ پر سب سے پہلی وحی ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں سے ایک رات کے وقت نازل ہوئی تھی, اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نازل ہو کر آپ سے اس طرح سے خطاب فرمایا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. ان آیات کے ذریعے پہلی وحی کا آغاز ہوا, اور آپ کی بعثت اور رسالت اس طرح سے شروع ہوئی. یہ بہت مبارک وقت تھا, چونکہ قانونی اور الہی طور پر آپ کی بعثت اور رسالت کا آغاز ہو رہا تھا. مولائے کائنات علیہ الصلاۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں بھی اس واقعے نزول وحی کو بیان کیا ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی تو میں نے اس وحی کو سنا تھا, اور اس وقت اس وحی کے نازل ہونے کے بعد میں نے شیطان کے رونے کی آواز بھی سنی تھی. یہ پیغمبر کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، چونکہ یہاں سے باقاعدہ الہی ذمہ داری کا آغاز ہونا تھا. یہ انتہائی مبارک موقع تھا اور یہ غار حرا کے اندر اس مبارک وحی کا نزول ہوا تھا، جس میں اللہ کے نام سے تلاوت کا حکم دیا گیا ہے اور اسلام کا پیغام اس میں یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور پڑھنے اور لکھنے کی ترغیب سے اس وحی کا آغاز ہوا ہے جو ہم سب کو ایک پیغام دیتا ہے کہ ہمیں لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، یہاں پر اس کا جواب بھی اسی طریقے سے بہت اہم تھا. ناظرین، یہ ہمارا سلسلہ تھا تاریخ کے حوالے سے. دیکھیے، تاریخ بہت اہم چیز ہے، ہمیں جاننا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے اور خود ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا ہیں. دیکھیے، انسان کی جو یعنی زندگی ہے وہ اس کی تاریخ سے جدا نہیں ہے. انسان جب اپنی تاریخ سے آشنا ہوتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے اپنے پہلے واقعات کے بارے میں، پہلے حادثات کے بارے میں. مولا کائنات نے خود بہت تاکید کی ہے اس کے اوپر. حضرت امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم گزشتگان کی تاریخ سے آشنائی حاصل کرو گے تو تم اس طریقے سے ہو جاؤ گے کہ جیسے تم نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہے. تو ہمیں خود بھی اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. تو کوئی بھی سوال اگر تاریخ کے حوالے سے ہو آپ ہمیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی آپ تک پہنچایا جائے گا. ناظرین، اجازت دیجیے، یہاں پر ہم اپنے پروگرام کو روکتے ہیں اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم احکام کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور سب سے پہلا جو اس سلسلے کا سوال ہے وہ علی صاحب نے بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں، واٹس اپ کے ذریعے میسج ہمیں پہنچا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، علی صاحب کا سوال سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام علی ہے. میرا سوال یہ ہے، کیا وضو کے دوران گیلے بالوں اور پاؤں پر مسا ہو سکتا ہے؟ مثلا انسان نہانے کے بعد بدن خشک کرنے سے پہلے وضو کرنا چاہے تب بال گیلے ہوتے ہیں.
دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وضو میں مسح کی جگہ کو اتنا سوکھا ہونا چاہیے کہ انسان اگر مسح کرے تو مسح کا پانی سر کے اوپر یا پیر کے اوپر واضح اور عیاں طور پہ دیکھا جا سکے. پس اگر انسان کا سر یا انسان کا پیر جہاں انسان کو مسح کرنا ہے اس کے اوپر اتنی کم رطوبت ہے، اگر ہم مسح کریں تو مسح کا پانی اس نمناک جگہ کے اوپر غالب آ جائے گا. تو اس صورت میں ہلکا سا گیلا ہونا اشکال نہیں رکھتا. لیکن اگر مسح کی جگہ اتنی گیلی ہے، اتنی مرطوب ہے کہ ہم مسح کریں تو سامنے والا یہ نہیں سمجھ پائے گا یا ہم خود نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ مسح کا پانی ہے یا پہلے کا پانی ہے، تو اس صورت میں انسان کا مسح باطل ہو جائے گا. لیکن اور میں ایک چیز عرض کروں کہ وضو میں جو غسل کی جگہیں ہیں، دھلنے کی جگہیں ہیں، مثلا چہرہ ہے، ہاتھ ہے، اگر یہ گیلے بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گیلے ہونے کی صورت میں ان کے اوپر اتنا پانی ڈالا جائے کہ یہ وضو کا پانی پہلے والے پانی پہ غالب آ جائے.
ناظرین، یہ بھی ایک ایسا سوال ہے کہ جو روزانہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، روزانہ ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم وضو کرتے ہیں تو کس طریقے سے، بال کتنے گیلے ہونے چاہیے، پیر کتنے گیلے ہونے چاہیے؟ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا ہوگا. ناظرین، اجازت دیجیے ایک سوال اور لیتے ہیں احکام کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ظہیر عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ یہ سعودی عرب سے انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ حالت رکوع میں کیا سجدگاہ پر نظر رکھنا صحیح ہے؟ یعنی نظر کا سجدگاہ پر ہونا صحیح ہے یا ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
دیکھیے، رکوع میں کچھ چیزیں مستحب ہیں، اس کی رعایت کرنا بہتر ہے. مثال کے طور پر رکوع میں جانے کے پہلے تکبیر کہنا مستحب ہے. رکوع میں جائے انسان تو گھٹنوں کو پشت کی طرف لے جائے، پیٹ کی طرف یعنی آگے کی طرف نہ لائے، پشت کی طرف لے جانا مستحب ہے. دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنے پہ رکھنا مستحب ہے. ہاتھ کھلے ہونے چاہیے، یہ مستحب ہے. ذکر 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے، مستحب ہے. پیٹ بالکل سیدھی ہو، حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اگر پانی گرے تو ٹھہر جائے، اتنی سیدھی ہو، مستحب ہے. اسی طرح مستحب یہ ہے کہ انسان دونوں قدموں کے درمیان دیکھے، یہ مستحب ہے. اب اگر کوئی سجدہ کی طرف دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ نماز باطل ہو جائے، لیکن بہرحال مستحب یہ ہے کہ قدموں کے درمیان دیکھے، سجدہ کی طرف نہ دیکھے. لیکن اگر کوئی بالفرض دیکھ بھی رہا ہے تو اس سے اس کی نماز باطل نہیں ہے، نماز صحیح ہے، لیکن اسے چاہیے کہ وہ قدموں کے درمیان، دونوں پیروں کے درمیان دیکھے تاکہ ایک مستحب فعل بھی انجام پائے اور اس کا ثواب بھی ملے.
ناظرین، یہ سوال بھی بہت اہم تھا، اسی طریقے سے اس کا جواب بھی بہت ہی عمدہ دیا ہمارے مہمان نے. اور ناظرین، امید یہ ہے کہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام اسلام پلس نے کچھ آپ کو ضرور دیا ہوگا. اور ظاہر ہے اس کا جو سبب بنتے ہیں وہ درواقع آپ کے سوالات بنتے ہیں. جیسے آپ سوالات بھیجتے ہیں اسی کے مطابق ہم اپنے مہمانوں سے، یہاں پر جو ماہرین ہیں اسلامیات کے، ان کے جوابات ان سے لیتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں. یہ اسلام پلس کے ذریعے الحمدللہ آپ تمام ناظرین دیکھتے ہیں، پھر یہ محفوظ رہتے ہیں سوشل نیٹ ورک پر بھی اور اسی طریقے سے مختلف سائٹس پر بھی. اور یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہمیشہ سوال کرنے والے کے حق میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. ناظرین، آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کو یہیں پر خدا کی پناہ میں دیتے ہیں چونکہ ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.